يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا نبي بكر وعمر وأنا علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک بزم جو تسلسل کے ساتھ ربیع الاول شریف کے اندر اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور صحابہ سے لے کر آج تک آپ کی تعریف آپ کی توصیف اور آپ کی شان میں نعتیہ کلمات کو ذکر کرنا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت و شان و عظمت عطا فرمائی ہے اس کو منظوم انداز میں، نظم کے انداز میں، اشعار کے انداز میں آپ کی مدحت اور آپ کی ثنا کے ضمن میں ذکر کرنا، یہ قصائد اور نعتوں کا سلسلہ دور صحابہ سے جاری ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے کامل ذکروں میں اور کامل وظائف میں، اکمل الوظائف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی توصیف اور آپ کی ثنا ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو علماء کی رائے تو یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کے پورا جو الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین اور سورتوں کا اختتام ہوتا ہے، یعنی الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، یہ پورا قرآن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کہیں پر آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والوں کو جو جنتوں کی بشارتیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں، اور کہیں پر معاذ اللہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے صحیح طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے دین سے اپنی گردنوں کو موڑ دیا، اور آپ کی زبان سے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی شان و عظمت کو ظاہر کیا ہے اس کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، تو ان پر جو عذابات کی وعیدیں ہیں وہ بھی حضور کی نعتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور کے لائے ہوئے پیغام کی قدر کو نہ جانا۔ تو اس اعتبار سے پورا قرآن مجید علماء ذکر کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا شان اور نعت ہے۔ میں نے جس طرح کے عرض کیا مختصراً، آگے ہم تھوڑا سا اس کو ذکر کریں گے۔ ربیع الاول شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یوں تو ہمیں اپنی آخری سانس تک آپ کی رسالت اور آپ کی رسالت کے ذریعے سے ملنے والے جملہ عقائد اور اسلامی احکامات کا پابند رہنا ہے، لیکن بالخصوص جس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو اہل ایمان پھر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مجتمع کر کے، جمع کر کے اس مہینے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف اور بیان شان جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو خود مقصود ہے اور اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اہل ایمان ذکر کرتے ہیں. ربیع الاول شریف میں بھی حضور کا ذکر مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے، اعلیٰ درجے کے مستحبات میں سے ہے. رمضان شریف کے علاوہ بھی، یعنی ربیع الاول شریف کے علاوہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اعلیٰ درجے کے مستحبات اور ثواب کے کاموں میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں قصیدہ ذکر کرنا اور قرآن کریم میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان مضامین کو، ان دلائل کو اشعار میں منتقل کرنا اور قصیدوں میں منتقل کرنا، یہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان، ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح فرمائی، قصیدے لکھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو ذکر کیا. تو اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور آپ کی شان میں پڑھے جانے والے قصیدے، یہ پسندیدہ عبادات میں سے ہے، پسندیدہ طریقوں میں سے ہے. جس طرح اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ان گنت فرشتے، کے جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا، اتنے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں. سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، ان اللہ، کہ بے شک اللہ خود، اللہ رب العالمین جل وعلا خود، وملائکتہ، اور اس کے وہ فرشتے کہ جس کی تعداد کو وہی جانتا ہے، یہ تمام فرشتے اور اللہ رب العالمین بذات خود، یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور شان کو بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد تقاضا پھر ہوتا ہے کہ جب اللہ خود اور اس کے ان گنت فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قیامت تک جو ہیں تم بھی یہ کرو کہ صلو علیہ، تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ان کی بارگاہ میں سلام، عقیدت، تعظیم، تسلیم کے نذرانے پیش کرو. سورہ احزاب کی یہ آیت ایک سادہ ذہن مسلمان کے سامنے حضور کی عظمت کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیسا اکرام اور کیسی عظمت اپنے محبوب کریم جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. غور کیجئے، یہاں پر علماء نے بڑی بحث کی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کو تھوڑا کھول کر اپنے دلوں اور طبیعتوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و عظمت کو ہم اٹھائیں، کیونکہ حضور سے محبت، سرکار کی تعظیم، یہ ایمان کی اصل ہے. اور تعظیم اس وقت تک ہمارے دل میں نہیں آ سکتی جب تک ہم مقام کو نہ جانیں، آپ کے مرتبے کو نہ جانیں. اور آپ کے مقام و مرتبے کو جاننے کا اصل طریقہ قرآن مجید ہے، کیونکہ کسی کی عظمت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عظمت صحیح طریقے سے بیان کی گئی ہو اور بیان کرنے والا خود سچا اور مضبوط ہو، اور جہاں بیان کی گئی ہے اس میں ملاوٹ نہ ہو. تو یقیناً جب اللہ رب العالمین جل وعلا، جس کا صدق ازلی ہے، وہ خود بیان کرے اور اس کتاب میں آپ کی تعریف ذکر کی جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں شک کا شبہ ہی نہیں ہے، جھوٹ کا شبہ ہی نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ رب کریم خود آپ کی شان بیان کرتا ہے اور اس کتاب میں آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے اللہ کے کلام میں، کہ جس میں شک، شبہ، ریب کا تصور بھی نہیں ہے. تو جب اتنی اونچی اور مضبوط سطح پر آپ کی شان بیان ہوتی ہے تو بندہ خود اس درجے میں جب سوچتا ہے کہ اللہ آپ کی شان بیان کر رہا ہے اور اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے، تو خود بخود اس کا دل نرم ہو جاتا ہے تعظیم کے لیے، محبت کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دوسرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم کسی کی عظمت کو کب جانتے ہیں، کسی کی قدر کو کب جانتے ہیں؟ جب کسی قدر والے کو اس کی تعریف کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم کسی کی اہمیت سے کب واقف ہوتے ہیں؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی قیمتی جگہ پر اس کا ذکر ہو رہا ہے اور کوئی قیمتی اور بڑے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ذات جو اپنے مرتبے میں خود اتنی بلند اور بڑی ہے، وہ جب ان کا ذکر کر رہی ہے تو پھر یہ شخصیت بھی بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ رب العالمین جل والا وہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا سزاوار اور مستحق اللہ رب العالمین ہے. تو جب اللہ خود اس درجے میں اپنے محبوب کی شان بیان کرے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ خود اور اس کے لا تعداد فرشتے، ریت کے ذروں کو گن لینا ممکن ہے لیکن فرشتوں کی تعداد کو شمار کرنا یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں خود اور میرے اتنے فرشتے جو شمار میں نہ آ سکے، یصلون علی النبی، وہ میرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. اس سے آپ مقام مصطفیٰ کی بلندی کو جانیے، اور ذہن پر تھوڑی توجہ دیجیے، آپ غور کیجیے. میرے دوستو بزرگو، کیا کمال ہے! نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا بھی اللہ نے کیا، ساری شانیں بھی اللہ نے دی، اور پھر بیان بھی اللہ خود فرماتا ہے. یہ اللہ کا خود پسند ہے. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وہ رب کا یخلق ما یشاء ویختار. ایک جگہ اللہ ذکر کرتا ہے کہ وہ رب کا یخلق ما یشاء ویختار، رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. وہ رب کا یخلق ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ویختار، اور پیدا کردہ ان چیزوں میں سے دس کو چھوڑ کے ایک کو چن لے، دسوں کو چن لے. فرمایا ویختار، پیدا بھی ہم کرتے ہیں اور اس میں سے جسے ہم چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. تو ساری خلق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس میں سب سے بلندی کے لیے اللہ نے جس کو چنا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا، ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ دلائل ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے ہمارے لیے کسی کی عقیدت اور احترام کا سب سے پہلا ماخذ ہے. اب آپ غور کیجئے، قصیدے کی طرف آنے سے پہلے ایک مقدمہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ہر مسلمان کو یہ بنیادی باتیں یاد ہونی چاہیے، اور سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں، سمپل پیرائے اور کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں. ہاں اگر ہمارا ذہن غافل رہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اردو زبان ہے، سمپل انداز میں، سادے الفاظوں میں میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم اپنی طبیعتوں کو مستمع کریں اور غور کریں گے تو بڑی مشکل باتیں جب ہمیں صرف غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. اب اس آیت پر تھوڑی سی توجہ رکھیے، کون آتا ہے کون جاتا ہے اس سے صرف نظر کریں، اور مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں، غور کیجیے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا غور کریں. اس آیت میں دو ہیں باتیں، ایک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلوات پڑھتے ہیں صلوات کے ساتھ. یہ تو اللہ اور فرشتے کرتے ہیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ خود عز اسمہ و جل شانہ خود و ملائکۃ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک کام، یصلون علی النبی، وہ نبی پاک پر صلوات پڑھتے ہیں صلوات کے ساتھ. اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، ہم سے مطالبہ دو چیزوں کا ہے، ادھر ایک کام ہو رہا ہے صلوات کا، اور ہم سے مطالبہ دو چیزوں کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ حق پر اور اس کے دین پر، وہ دو کام کریں گے. صلوا علیہ، ایک تو وہ نبی پر صلوات پڑھیں گے، ویسلموا تسلیما، ایک نبی پر سلام پڑھیں گے اور سلامتی کو ذکر کریں گے. یعنی ادھر سے ایک چیز ہے اور یہاں سے مطالبے میں دو چیزیں ہیں. میری بہنیں، بزرگ اور بچے، نوجوان، ذرا غور کریں. پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے فرشتے جو صلوات پڑھتے ہیں، صلوات کبھی ہم نماز کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، صلوات کو کبھی ہم درود کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، صلات کو کبھی ہم رحمت کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، صلات کبھی مغفرت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. لفظ صلات ڈکشنری میں کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. مغفرت کو بھی صلات کہتے ہیں، نماز جو ہم روزانہ پڑھتے یہ بھی صلات ہے، فرمان برداری بھی صلات ہے، رحمت بھی صلات ہے. لیکن یہاں جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ معاذ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ تو معنی نہیں ہوگا. تو یہاں پر حافظ ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ جلال الافہام میں جو درود شریف پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر بڑی پیاری بات کی ہے. وہ صلات کے 10 معنی ذکر کرتے ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، دعا ہے، نیک تمنا، یہ سارے صلات کے معنی آتے ہیں. غور کیجئے گا، قرآن کو سمجھیے آپ، اوپر کی باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادیں بھی سمجھیے. ایک معنی وہ متعین کرتے ہیں کہ صلات کا ایک ہی معنی جو شان شان ہے وہ ہے تعظیم، وہ ہے تعظیم. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ خود اور اس کے معصوم فرشتے اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کو بیان کرتے ہیں. تو پتا چلا حضور سید عالم کی تعظیم کرنا اور تعظیم کو بیان کرنا یہ رب کریم کی سنت ہے، یہ دین کا حاصل ہے. تعظیم بجا لانا. اسی لیے علماء نے ذکر کیا، اگر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے کہ رب خود تعظیم کو ذکر کرتا ہے، عظمت کو، مقام بھی خود دیتا ہے پھر ذکر بھی خود فرماتا ہے. اسی لیے ایک لفظ ہمارے وہاں اردو میں بولا جاتا ہے عزت، جبکہ یہ عربی کا لفظ ہے. عزت، عزت کو اگر آپ، کیونکہ عربی کا لفظ ہے، عربی ڈکشنری اگر آپ اٹھائیں گے تو عزت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عزت ایک یہ ہے کہ کہنا ماننا، لیکن صرف کہنا نہیں ماننا، جس نے حکم دیا اس کی قدر کو دل میں رکھ کر کہنا ماننا. تو عزت ایسی فرمان برداری کو کہتے ہیں جس میں حکم دینے والے کی محبت اور تعظیم شامل ہو. تو لہذا عزت کہتے اس کو ہے کہ جس کے مرتبے کی تعظیم شامل ہو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں پوری امت کو حکم دیا، وعزروہو، میرے حبیب کی حکم مانو اس اعتبار سے کہ میں نے ان کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو کبھی ذہنوں کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم کے کہے ہوئے کلمات سے کوئی شرک لازم آ جائے گا، یا اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی. اس سے بڑا بھائی اللہ سے، یا اللہ سے کوئی برابری لازم آئے گی؟ کیسے آ سکتا جب اللہ رب العالمین خود ان کے احترام میں یہ بات کرے، اور خود خالق ہے، مالک ہے، ساری عزتوں کا سزاوار وہ ہے. تو بلکہ یوں کہنے دیجئے، ساری عزتیں اللہ کی ہیں، اس کی عزت کا کامل ظہور تعظیم مصطفیٰ سے ہوتا ہے. جیسا بلب یہاں جل رہا ہے اور مین جنکشن سے لائٹ آ رہی ہے، لائٹ اس کی نہیں وہاں پر ہے، تو بلا تشبیہ تعظیم حضور کی نہیں، دراصل اللہ کی ہے. حضور کی ذات میں اللہ کی تعظیم کا ایک بہت اور اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی تعظیم کے لائق ہے تو وہ جناب رسول کریم ہے. اب اس لفظ کو کبھی آپ دل میں غور کریں گے تو دل میں سوکھی زمین پر خود ایک چشمہ جاری ہو جائے گا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ، یعنی اللہ خود تعظیم. یہ تو ایک آیت کا مفہوم، میں بس یہیں رک کے آگے چل جاتا ہوں. یہ تو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تک کا حصہ مکمل ہوا، کہ اللہ اور اس کے معصوم فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ذکر کرتے ہیں اور قدر کو ذکر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے آگے ہم سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہی معنی لے لیتے ہیں کہ ایمان والو اب تم بھی میرے محبوب کی تعظیم کو ذکر کرو، شانوں کو ذکر، صرف زبان سے نہیں پریکٹیکل بھی، قلم سے بھی. اور غور کیجیے، آگے بڑھ رہا ہوں میں، میری بہنیں اور بھائی غور سے کریں. اللہ نے پابند کیا مسلمانوں کو کہ صلوا علیہ، میرے محبوب کی تعظیم کو ذکر کرو، صرف زبان سے نہیں، باڈی لینگویج سے بھی، تحریر سے بھی، قلم سے بھی. ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ کوئی ایسا نہ ہو جو تعظیم، اور جس کو قدر تعظیم کہا جاتا ہے کلچر میں یا دین میں، اس کے خلاف ہو. اس لیے فرمایا گیا، میں یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات لکھتا ہوں، بیان کر رہا ہوں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نعت لکھنے کا، لوگوں کو شوق ہوتا ہے سیرت پر کتاب لکھنے کا، علماء اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع، کوئی عنوان اور کوئی تحریر لکھنا ہو تو سب سے پہلے آپ کی قدر و عظمت کو دماغ میں بٹھانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے ذہنوں کے اندر اور دل میں ان کا مقام اور مرتبہ کہ وہ شان والے کہ جن کی تعریف خدا خود کرے اور ایسے کرے کہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک، حبیب ساری خدائی ہمارا ذکر اٹھاتی ہے، ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے ہیں، جہاں ہمارا نام ہے وہاں تمہارا نام، کلمے میں ہمارا نام تو تمہارا نام، نماز میں ہمارا نام تو تمہارا نام، درود میں ہمارا نام تو تمہارا نام، اذان میں ہمارا نام تو تمہارا نام، کہیں ایسا نہیں ہے، ایک جگہ ہے جہاں حضور کا نام نہیں ہے، وہ ذبح کے وقت ہے۔ فرمایا اس لیے کہ وہ جگہ جبر کی ہے تو تیرا نام محبوب ہم نے ذکر نہیں کیا، ورنہ اسے ہٹ کر دیکھے، جہاں رب کا نام ہے وہاں حضور کا نام ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو بھی نعت لکھنا چاہے یا حضور پر کی شان کو بیان کرنے کے لیے تقریر کرنا چاہے یا قلم اٹھا کر لکھنا چاہے، ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے قلم نے بے احتیاطی برتی، جو مقام مصطفیٰ کے لائق جملے تھے وہ نہیں لکھ پائے، جو مقام مصطفیٰ کے لائق کانٹیکس اور زاویے تھے اس کا لحاظ نہ کر پایا، الفاظ گر گئے اور وہ شائن حضور کی شائن شان نہ ہو پائے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ سوال ہوا وہاں پر اشاقان با ادب علماء سے، یہ کیوں ہوا؟ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن بے احتیاطی کیسے ہو گئی، شائن شان جملہ کیوں نہیں لا سکے، پہرایا کیوں نہیں لا سکے، رب کیوں نہیں بنا سکے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ حضور کی شان و عظمت کو بیان کرے یا لکھے یا بولے، اس پر لازم ہے کہ پہلے شان مصطفیٰ کا روب اور غلبہ جب دل میں لائے گا تو قلم کبھی نہیں بہکے گا اور زبان کبھی خطا نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر کے وہ کس کی شان میں گفتگو کرنے جا رہا ہے، وہ کس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں دیکھیے کہ ان کی طبیعتوں میں حضور کے ساتھ بول چال میں کبھی بے احتیاطی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ سامنے جو شخصیت کھڑی ہے اور جلوگر ہے یہ اللہ کے محبوب اعظم ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی کرسی خدا کے عرش کے ساتھ لگتی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی تعظیم اور توقیر کو خدا خود بیان کرتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے پاؤں کے نیچے مٹی بھی آ جائے تو خدا کی قدرت کی نظر میں اس مٹی کی بھی اتنی عزت ہے کہ اپنے قرآن میں اس مٹی کی اور خاک کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہے۔ اب میں اپنے بھائی اور بہنوں کو مخاطب کر کے، یہ میں تقریر نہیں کر رہا، قانون بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، محبت مصطفیٰ کے قانون صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ کے قوانین بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں اللہ نے ہم سے دو وعدہ لیا، ادھر سے صلات کا معنی میں نے واضح کیا تعظیم کے لیے، ہم سے جو دو وعدہ تھا اس میں بھی ایک معنی تعظیم کا آ گیا، صلوا علیہ، تم سلامت تعظیم کرو، اور آگے فرمائے وسلموا تسلیما۔ ہمارے عربی گرامر میں یہ ہے کہ مفعول جب اسی فعل سے آ جائے تو معنی تاکید کا ہوتا ہے اور اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، تو یہاں پر یسلموا کا ہی مادہ اشتقاق سے آگے تسلیم من آ رہا ہے، تو یہاں پر تاکید کا معنی ہوتا ہے یسلموا تسلیما۔ فرما خاص تم نے سلامتی پر غور کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تعظیم اور توقیر کے جملے اور سراپا نیاز ذہن و فکر و دل کو ہمارے محبوب کی مکمل پابندی میں لے کر آؤ، لیکن خاص خیال کرو وہ یسلموا تسلیما، بغاوت نہیں ہونی چاہیے، مکمل طور پر خاص طور پر سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہاں پر قاضی بیضاوی کے جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ حضرت ناصر ملت والدین حضرت قاضی بیضاوی علیہ رحمت نے تفسیر بیضاوی شریف میں اس آیت کے تحت ایک جملہ لکھا ہے، اور غور کیجئے گا، ہوش کیجئے گا، دماغوں کو کھولئے گا کہ کیا بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور خود سے کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وسلموا تسلیما، تسلیم کا معنی ہوتا ہے خود سپردگی، خود کو حوالے کر دینا، کہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر اگلے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اب وہ چاہے ادھر گھسیٹے چاہے ادھر گھسیٹے، یہ تسلیم کا معنی ہے۔ وَيُسَلِّمُ، مکمل اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا. قاضی بیضاوی علیہ رحمت اس کا نقشہ ذکر کرتے ہیں, فرما اللہ ضمانت لے رہا ہے اپنے بندوں سے اپنے نبی کے لیے, اللہ اکبر, اللہ وعدہ لے رہا ہے اپنے محبوب کے لیے اپنے بندوں سے, فرمائے وسلم تسلیما, اے میرے بندوں میرے مصطفیٰ کے لیے مجھے مکمل ضمانت دو کہ تمہاری آنکھیں اس سے بغاوت نہیں کرے گی, تمہارا قلم اس سے بغاوت نہیں کرے گا, تمہاری فکر اس کے بغاوت نہیں کرے گی, تمہارا مال اس کے خلاف نہیں جائے گا, تمہاری جان خلاف نہیں جائے گی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, ایک جملے میں مکمل ضمانت لے گئی کہ مکمل ظاہر اور باطن فکر اور سوچ کے ساتھ تسلیم سرخم کر دو. یہ ہے مقام مصطفیٰ. فرمایا یہ ناموس رسالت کی پاسداری, یہ وفاداری. آج تک تو ہم یہ آیت کو سنتے تھے لیکن اس کی پر غور بھی کریں آپ. ہمارے وہاں ہر دعا کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ویسلموا تسلیما, اللہم صلی علی محمد المبارک وسلم. لیکن اس آیت میں ایک وعدہ ہے, توجہ سے سنیے, عہد ہے, ذمہ داری ہے. اللہ اپنے ہر بندے سے عہد لیتا ہے کہ زبان میرے محبوب کے خلاف نہ چلے, آنکھیں میرے محبوب کے خلاف نہ چلیں, بولی میرے محبوب کے خلاف نہ ہو, تمہارا قلم میرے محبوب کے خلاف استعمال نہ ہو, تمہارا مال میرے محبوب کے خلاف, کالج یونیورسٹیاں پڑھ لو, مدرسے پڑھ لو اور استعمال ہو جاؤ میرے محبوب کے خلاف, یہ نہیں ہونا چاہیے. مال تمہیں مل جائے, سب کچھ مل جائے اور جہاں کھڑے ہونے کے بعد وہاں بھاگ جاؤ, فرما نہیں. وہ سلم و تسلیم, مکمل سلنڈر کرو, مکمل خود سپردگی کرو, جس کو امام احمد رضا نے اپنے شعر میں سلم و تسلیمہ کو جمع کر دیا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ ہے وہ سلم و تسلیمہ. دہن فارسی میں منہ کو کہتے ہیں, کہ دہن میں زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ہے وسلم تسلیما, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ترجمہ ہے امام محمد رضا کا نعت میں وہ یسلم تسلیما والی آیت کا. اس بات کو ذکر کرنے کے بعد میرے دوستوں بزرگوں, اب آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اور طبیعتوں کو بالکل تیار کیجئے. چہروں پر اب بھی اجنبیت نہیں آنی چاہیے, اور بالخصوص جو فرنٹ پر بیٹھتے ہیں, یہ ہم پر بوجھ نہ کریں. آپ سکون سے بیٹھیں کرسیوں پر پیچھے, لیکن جب سامنے بیٹھیں تو چہرہ, کیونکہ ذوق جو ہے وہ انسان ہے نا, ماحول سے بنتا ہے, تو شوق نہیں ہے بڑے مجمع کا, لیکن جب سنیں تو پوری تازگی سے سنیں. نئی طبیعتیں پیچھے جا کر بیٹھیں, کھانے کے وقت تشریف لے آئیں, لیکن جب سامنے بیٹھے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, آپ کو جب اتنی فکر ہے تو بیٹھے سامنے کیوں ہیں؟ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں, ہم پر کوئی قبض کی کیفیت اور انتشار کی کیفیت نہ بنائیے. مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے, دانت نکالنے کی چیز نہیں, یہ آداب کے خلاف ہے. یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے, جو ذکر خدا خود کرے وہ اس سے بڑی کیا بلندی ہو سکتی ہے. اب آپ غور کیجئے میرے دوست, زہِ عزت و اعتلائے محمد, میرا امام کہتا ہے زہِ عزت و, کیا مقام ہے عزت مصطفیٰ کا, فرما زہِ عزت و اعتلائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. یہ ہے بلندی مقام مصطفیٰ. صحابہ کی تفسیر, اس میں شک نہ کریں, صحابہ کی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بٹھائے گا حضور کو عرش پر, یہ بھی صحابہ کے اقوال ہے. ایک تفسیر ہے کہ عرش کے ساتھ کرسی لگے گی, اور میرا امام کہتا زہِ عزت و اعتلائے محمد. حضور سید عالم کی عزت و مقام کی بلندی کیا ہے جناب؟ فرمایا زہِ عزت و اعتلائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. ایک جگہ ذکر فرماتے عرش حق ہے مسند رفعت, اونچی کرسی, مسند رفعت. حضور کی مسند رفعت کیا ہے؟ حضور کی اونچی مسند کیا ہے؟ فرما عرش حق. خدا کا عرش عرش حق, حق کا عرش, اللہ کا عرش عرش حق ہے مسند رفعت. رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور ایک جگہ اشارہ کیا کہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا, کہ یا رسول اللہ آپ کے مقام کی بلندی کتنی ہے, یہ زمین کے لوگ کیا اس کا اعتبار کریں, سستی شہرت والے اور چھوٹے ذہن رکھنے والے. تو امام یہاں پر خلق کے عز کو بیان کرتے ہوئے آپ کے مقام کو بیان کرتا ہے کہ فرش والے تیری شوکت, شوکت بمانا عزت و قدر, فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو, یعنی یا رسول اللہ آپ کی عزت و مقام کی جو بلندی ہے اس کو زمین والے کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, آپ کی عزت کے جھنڈے تو خدا نے عرش پر لگائے ہوئے ہیں, اور عرش وہ ہے جو مخلوق کی گردنوں سے اوپر ہے, یہ مقام ہے. زہ عزت و اعتلاء محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے. اب اسی مضامین کو یہ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں, صحابہ نے, علماء نے, دیندار لوگوں نے اس کو بیان کیا. ان میں ایک سب سے بڑا کام اپنے عصر کے اندر حضرت سیدنا امام بوسیری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے کیا. آپ کا قصیدہ, قصیدہ بردہ شریف, یوں سمجھ لیجئے آپ کے تقریباً 800 سال کے عرصے سے صالحین, صلحاء, اتقیاء, نیک لوگ اللہ کے حضور ایسا ذکر, ایسے معاملات کو ترتیب دینے والے لوگ کہ جس عمل سے رب خوش ہو جائے اس میں اونچے درجے پر جس قصائد اور مرتبے کو ذکر کرنے کے لاتے ہیں ان میں یہ قصیدہ بردہ شریف ہے. قصیدہ بردہ شریف, صاحب قصیدہ آپ کا نام محمد بن سعید ہے, لقب مبارک شرف الدین ہے آپ کا, بوسیر کے رہنے والے ہیں آپ, اس کو مصر کے نواحی علاقوں میں اور سراؤنڈنگ کے علاقوں میں شمار کیا. اصل میں آپ بربر المغربی علاقے کے, مراکش کے ہیں, وہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ کے باپ دادا مصر کے قریبی علاقے کے اندر آپ آئے. اور مراکش بڑا قیمتی علاقہ ہے, بڑے بڑے شاقان رسول المغربی, یعنی مراکش کے اندر آپ دیکھیے قاضی اعظم رحمت ہیں, علامہ فاس ہے, محی الدین ابن عربی ہے, بڑے بڑے علماء, اور مالکی علماء کا وہ مرکز ہے, اور بڑے بڑے عاشقان رسول امت کے بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے. امام بوسری علیہ رحمت الرضوان 608 ہجری میں, یعنی جس طرح ابھی 1443 ہجری چل رہی ہے, 608 ہجری میں, بعض علماء نے 610 ہجری آپ کا لکھا, آپ کی ولادت جو ہے مصر کے نواحی علاقے کے اندر ہو رہی ہے, اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 694 ہجری 694, اور بعض علماء نے 695 695, تقریباً 80 سال سے اوپر آپ کی عمر شریف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. بڑے عزت والے گھر میں پیدا ہوئے, والد صاحب بہت بڑے عاشق رسول, کے پیدائشی نام آپ کا محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر امام بوسری کو پوری زندگی اس نام پر فخر رہا, کیونکہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس کا نام محمد رکھا جائے رسول کریم اس کی شفاعت فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پکارنے کے لیے کوئی بھی نام ہو, لیکن عقیقے کا جو نام ہے, بچے کا جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو لڑکے کا نام محمد رکھ دیا جائے, پکارنے کے لیے کوئی بھی نام, عمران, عبد الرحمن, جو بھی نام آپ رکھیں, یا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, پکارنے کے دوسرے نام ہوتے ہیں, اور اصل نام جو ہے وہ محمد ہے. آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا, محمد بن سعید, اور کنیت آپ کی ابو عبد اللہ, اور لقب آپ کا شرف الدین, اور آپ نے جو لکھے ہیں قصیدے اس اعتبار سے صاحب قصیدہ بردہ آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کی زندگی باقاعدہ جیسے ایک عام انسان کی زندگی گزرتی, سٹرگل کے ساتھ 13 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا, اس کے بعد گرد و نواح کے جید علماء کے سامنے, میں مختصر کرتا ہوں, آپ نے ان کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا اور علم دین حاصل کی. بظاہر مالدار نہیں تھے, کام کاج کے اندر آپ نے بڑی تگ و دو کی, ایک مقام پایا, اور آپ کو کئی علوم پر عبور تھے, بالخصوص آپ کو سیرت کے موضوع سے بہت لگاؤ تھا, یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور حضور کی شان کو پڑھنے کے اعتبار سے. تو سیرت کے ماہرین جو اپنے دور کے علماء تھے ان کے پاس آپ بیٹھے, پھر سیرت میں اتنا عبور کیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے کئی مناظرے کیے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام اور رسالت کے حوالے سے. اس لیے آپ کے قصائد کے اندر بھی وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب آپ شرعی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو اس میں یہود و نصارہ کا رد کرتے ہوئے مقام مصطفیٰ کو اجاگر کرتے ہیں عقل و نقل کے ساتھ. تو امام موسیدی علیہ رحمت کا جو پسندیدہ ٹاپک تھا وہ سیرت تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، کہ حضور کا خاندان کیا ہے، حضور کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کے کمالات کیسے ہیں، حضور کے شب و روز کیسے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کیسے گزاری. تو سرکار کی جو زندگی مبارکہ کا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں کو اپنی پریشانی زندگی کے اندر کوئی تسلی کی اگر جگہ ہے تو وہ میرے محبوب کی زندگی ہے، کہ جو ساری انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے. تو آپ نے کسی سیرت کے موضوع کو آپ نے منتخب کر کے پورے دین کو منتخب کیا، کیونکہ سیرت کا عنوان پورا دین ہے، پورا قرآن اس میں آ گیا، پورا دین اس میں آ گیا، کیونکہ حضور کی ذات اسوہ حسنہ ہے، وہ رول ماڈل ہے. تو اب قرآن جو سمجھا جائے گا وہ آپ کی زندگی سے، دین جو سمجھا جائے گا آپ کی زندگی سے. تو گویا کہ آپ نے ٹاپک ایسا چوز کیا ہے اور منتخب کیا ہے جو تمام علوم کی اصل ہے، اور تمام علوم وہاں سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا مقام ہے. آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑا کمال عطا فرمایا، زبان کی سراست عطا فرمائی. امام سیوطی نے آپ کو محدثین میں شمار کیا. ظاہر سی بات ہے جب آپ سیرت آپ کا ٹاپک ہے تو قرآن کے آپ سب سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ حضور کو دیکھا جائے گا قرآن میں، حضور کو دیکھا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں، حضور کو دیکھا جائے گا تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے اقوال و اوتار و خصائل میں. تو لہذا جس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا ہے سیرت میں، وہی کمال تامہ حاصل کر سکتا ہے جسے قرآن کی تمام تعلیم پر عبور آ جائے، حدیث پر عبور آ جائے، صحابہ کے احوال و تامل پر عبور آ جائے، دین کی بنیادی باتیں. کیونکہ جب حضور کی ذات کو جب آپ نے موضوع بنایا ہے تو پھر حضور کی ذات جہاں جہاں سے پہچانی جاتی ہے، تو جب تک ان علوم پر عبور نہیں آئے گا تو کما کہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے امام بوسری علیہ رحمت، علامہ سیوطی علیہ رحمت تو آپ کے بعد آئے ہیں، کیونکہ علامہ سیوطی کی وصال 911 ہجری ہے، تو 200 سال 300 سال بعد آئے ہیں، لیکن بڑی تعریف اور توسیع امام ملت امام سیوطی علیہ رحمت نے آپ کی ہے، علامہ طفتزانی نے کی ہے، بڑے بڑے علماء نے آپ کی تعریف اور توسیع کے اندر کتابیں لکھی ہیں. پھر آپ نے کئی قصائد لکھے جس میں قصیدہ محمدیہ آپ کا بڑا مشہور قصیدہ تھا، جو تقریباً 16 کے قریب اشعار کے قریب وہ تھا، جس کو بڑے مشہور انداز میں پڑھا گیا کہ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم. یہ آپ اس کا مطلع ہے، محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، یہ اس کا مطلع تھا. اس کے بعد امام بوسری علیہ رحمت نے بیت المقدس میں تھوڑی زندگی گزاری، اس کے بعد آپ جب مصر کے نواحی علاقے کے اندر آئے آپ، تو آپ نے حضرت ابو العباس احمد مراسی، جن کو مرسی بھی کہا جاتا ہے، شافعی المذہب تھے، ان کے ہاتھ پر آپ نے سلسلہ شاذلیہ میں مرید ہوئے ہیں. اور سلسلہ شاذلیہ میں یہ جو ہستی ہے احمد مراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت شیخ شاذلیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، اور شیخ شاذلی جو ہیں وہ امام مغربی کے خلیفہ ہیں، اور امام مغربی غوث اعظم کے خلیفہ ہیں. تو اس ترتیب سے سلسلہ قادریہ شاذلیہ کی طرف آتا ہے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ابو المغربی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت شیخ شاذلی ہیں، اور حضرت شیخ شاذلی کے خلیفہ حضرت ابو العباس جو صاحب قصیدہ بردہ ہیں، ان کے، کیونکہ اعلیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ 470 ہے، 561 ہجری آپ کا وصال ہے، اور آپ جو ہے وہ 609 ہجری اور 608 ہجری جو ہے کہ وہ آپ کی ولادت ہے، اور 695 ہجری. تو گویا کہ تین واسطوں سے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں. آپ نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد آپ پر ایک خاص طرز و رنگ آیا، اور پھر اس وقت آپ نے قصیدہ بردہ شریف کو تحریر کیا. بردہ فرس، بردہ عربی زبان میں اونی چادر کو کہتے ہیں، اون کی چادر جو سردیوں میں لی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں بردہ. عربی زبان بڑی فصیح ہے، اس میں چادروں کے ایک نہیں کئی نام ہیں، لیکن یہ خاص ترنگ کی جو چادر ہے اس کو بردہ کہا جاتا ہے. آپ نے یہ قصیدے کو مرتب کیا، یہ وہ عظیم قصیدہ ہے جس کا ایک ایک شعر وظیفہ ہے، باقاعدہ اشعار تقسیم ہوا ہے بزرگوں کے معمولات. جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے مشکلات، ایسی مشکلات کہ جس کا ٹل جانا مشکل نہ ہو، ممکن نہ ہو، ایسی مشکل جو کہے کہ بس مانا گیا اب یہ مشکل میرے سے ٹل نہیں سکتی، کیونکہ لوگ زیادہ اس میں ذوق رکھتے ہیں، تو لہذا میں صرف اسی کی بات کرتا ہوں، دلائل کے بجائے لوگ اپنے لیے وظائف کی طرف زیادہ آتے ہیں، تو چلے اس طریقے سے اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، یعنی بندے پر ایسی مشکل آ جائے جو تل نہ سکے اور اس پر وہ بے بس ہو جائے، اب وہ اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہو کہ یا اللہ کوئی احوال ایسے بن جائے کہ تیری رحمت کرم کر دے اور مجھ سے یہ مشکل حل ہو جائے، تو کہا رب کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے اور قدرت کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو مقبول کرنے کے لیے اور اس مشکل کشائی کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص صرف اس شعر کو گنگناتا رہے، پڑھتا رہے عقیدت کے ساتھ کہ ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، فرمائیے شعر اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ وہ مشکل سے ایسے نکل جائے گا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا گیا۔ اسی طرح بے اولادوں کے لیے، اسی میں اب وقت اتنا نہیں کیونکہ آگے اشعار کی کچھ تشریح اور عقیدے کی چند باتیں کرنی ہیں، تو یہ جتنے اشعار ہیں تقریباً اس کی ترتیب 162 اشعار ہیں، 162، دو شعر اس میں الحاقی، بعد میں الحاقات ہوتے رہے، الحاقات یہاں پر مذمت کے معنی میں، مدح کے معنی میں، مناقب کے معنی میں، مسالب کے معنی میں نہیں، کیونکہ جوڑے گئے، پھر آگے کوئی 10 اشعار جڑ گئے، 15 اشعار جڑ گئے، لوگوں نے مزید اس کی ذوق کے لیے، اس کی جیسے تضمین لکھتے ہیں نا بزرگوں کے کلام پر، تضمین لکھی جاتی ہے اس کی تسہیل کرنے کے لیے، یہ علم عروض و شاعری کا فن ہوتا ہے، جیسے اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار جو باری بھرکم الفاظ ہیں جو اپنے مقام اور ان کے علم کی رعایت کرتے ہیں، تو بعد والوں نے عام عوام کو مزید اس کے تغزل اور انداز سے آشنا کرنے کے لیے تسہیل آسان انداز میں اسی وزن پر اس کی تضمین لکھتے ہیں تاکہ بندے کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور پھر وہ اشعار کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کو دوسرے الفاظ یا اشعار میں لا کر اس کو سہل کیا جائے۔ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف کی تضمین بھی لکھی گئی ہے جس میں 10 اشعار کا اضافہ کیا گیا، کسی میں 20 اشعار کا اضافہ کیا گیا، لیکن اکثر قول کے مطابق، کیونکہ آج قصیدہ بردہ کی محفل ہے جو حزب سابق ہر ربیع الاول میں الحمدللہ ہمارے بزرگ منعقد کرتے ہیں، تو 162 اشعار، 162 اشعار قصیدہ بردہ شریف کے ہیں۔ حضرت امام بوسری علیہ رحمت نے یہ قصیدہ لکھا اور یہ جناب رسالت امام سرکار کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام ایسا مقبول ہوا، امی تذکوری جیران بذی سلم، اس کا یہ ابتدا ہوتی ہے، یہ ایسا مشہور ہوا کہ اس کا ایک ایک شعر بارگاہ الہی میں ایسا مقبول ہوا کہ ہر اس کا ایک ایک شعر جو ہے، ایک ایک مصرع جو ہے وہ اپنے ایک ایک مقصد کا وظیفہ بن گیا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مشکل کے حل کے لیے قل حبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحبی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، وہی ہے وہ محبوب، الذی ترجا شفاعتہ، جن سے شفاعت اور سفارش کی امید رکھی جاتی ہے، هو الحبیب الذی، هو الحبیب، وہی وہ محبوب اعظم ہے، الذی، وہی ہے، ترجا شفاعتہ، جن سے سفارش اور شفاعت کی ترجا امید رکھی جاتی ہے، لکل حول من الاحوال، ہر ماحول کی پریشانی میں، حالات کے پراگندہ معاملات میں، لکل حول من الاحوال مقتحمی، ہر پریشانی کے حالات کے اندر کہ جس میں بندہ برباد ہو جائے، اس کے معاملات منتشر ہو جائے اور وہ بکھر جائے، تو یہی وہ محبوب ہیں جن سے پریشانی اور مشکلات کے اندر سفارش اور شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ هو الحبیب الذی، مل کر پڑھیے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحبی۔ اب آگے چلیے تھوڑا بات کو سمیٹنے کی طرف چلتے، 162 اشعار، 162 اشعار حضرت امام بوسری علیہ رحمت نے اس میں لکھے ہیں۔ جس وقت آپ نے یہ اشعار لکھے ہیں تو اس وقت آپ پر ایک مرض آ گیا فالج کا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی فضلنی علی کثیر ممن خلق تک، فالج کا آیا کہ آدھا بدن آپ کا مفلوج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، بدن میں حرکت نہیں تھی، اور یہ قصیدہ آپ نے بڑے شوق و محبت کے ساتھ لکھا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کا موضوع سیرت تھا، تو آپ ظاہر سی بات ہے جس شخصیت کی ذات کو بندہ موضوع بنائے گا وہ شخصیت اس کے نزدیک محبوب ہوگی. تو آپ نے حضور کی بایوگرافی اور سیرت کو موضوع بنایا تو یقیناً آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب قصیدہ مرتب کیا آپ پر مرض آ گیا، پیرالائز ہو گئے، رات کو خواب میں حضور تشریف لائے. یہ بڑا مشہور اور متواتر، یہ کوئی ڈھکوسلہ نہیں، اس پر الگ ایک دلائل ہے کہ خواب کے اندر آنا، بشارت دینا، شفا یابی ہونا، یہ دورہ صحابہ سے چلا آیا ہے. دورہ صحابہ سے یہ تمام چیزیں گویا کہ چلی آئی ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو خواب میں آنے والے امور سے متعلق بشارات اور احتیاط دیا ہے. اسی کے ضمن میں حضرت امام بصری جب پیرالائز ہو گئے تو آپ کے خواب میں جناب سید عالم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا بصری پڑھ تو صحیح، تو نے میری شان میں کیا لکھا تھا. حضرت امام بصری نے پڑھا وہ شعر جس کی ابتدا تھی امیر تدکوری جیران بیدی سلمن. جب اس سے ابتدا کی قصیدہ حضور کو سنایا تو سرکار نے اپنا مبارک اور مقدس نور اور پاکیزہ گورے گورے ہاتھوں کو آپ کے بدن کے اوپر پھیرا. وہ مبارک ہاتھ کے جس کے بارے میں جابر بن سمورہ کہتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث ہے، سرکار کے صحابی حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سرکار کریم میرے قریب سے گزرے اور حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا حضور کا ہاتھ اتنا نرم اور خوشبودار تھا جس کی خوشبو کو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے وہ مبارک اور مقدس ہاتھ حضرت سیدنا امام بصری کے جب بدن پر پھیرے اور اپنی چادر تحفے میں عطا فرمائی جس کو بردہ کہتے ہیں، صبح جب اٹھے تو بدن بالکل صحیح تھا اور چادر گود میں موجود تھی. یہ اس صاحب قصیدہ کی بہت بڑی شان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اشعار سنے. صبح جب یہ اٹھے، کافی دن سے بیمار تھے، اٹھے اور جب اٹھنے کے بعد آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو اس علاقے کے بہت بڑے قطب اور بہت بڑے متقی اللہ کے ولی جن کا نام شیخ ابو الرجا رحمہ اللہ تعالی علیہ ذکر کیا گیا ہے، آپ نے دور سے امام بصری کو دیکھ لیا اور فرمایا بصری ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ. تو انہوں نے کہا کون سا قصیدہ؟ فرمایا اب یہ بات ہوگی کون سا قصیدہ؟ فرمایا وہی جو خواب میں تم رسول اللہ کو سنا رہے تھے. فرما وہی قصیدہ سناؤ جو تم نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا. امی تذکوری جینارن بذی سلمن مزجت دمعن جرام مقلتمی. یہ پورا قصیدہ تو حضرت یعنی صاحب کشف لوگوں کو دیکھیں کہ سرکار نے اپنے کس غلام پر کرم فرمایا ہے. جہاں پر حضور کی جلوہ گری ہے تو کرنیں وہاں پر بھی پہنچی اور حضرت شیخ ابو الرجا نے اس بات کو اپنے خواب میں مشاہدہ کیا. امام بصری نے کہا کہ ہاں سرکار نے مجھے چادر بھی تحفے میں عطا فرمائی اور پورا قصیدہ پھر آپ کو سنایا. یہ امام بصری علیہ رحمت کی شان و جلالت ہے. اور کمال کا شعر لکھا ہے، لوگ عشق مجازی لکھتے ہیں، وہ خاک چھانے قصیدہ بردہ کی، کہتے جی غالب نے بہت، غالب نے اشعار بڑے اچھے لکھے، عشق مجازی میں لکھے، محبوبہ کے عشق میں لکھے. اور شاعر تو ہوتا ہی وہ ہے جو مکھی پہ مکھی مارتا ہے اور بیجا مبالغہ کرتا ہے، مینڈکی کو حور ثابت کرتا ہے، مبالغہ ہی مبالغہ ہوتا ہے، حسین و عجیب و غریب پہرائے لے کر آتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو عشق حقیقی میں صداقت کے پہرائے امام بصری لائے ہیں نا، ہاں امی تذکوری جیران بذی سلمن، اس پہاڑی ٹیلوں کی طرف جو اشارہ کیا جو مدینہ منورہ کی پہاڑی کی ٹیلے ہیں، وہاں سے چلنے والی وہ ہوائیں ہیں اور ہواؤں سے اڑنے والی وہ ریت ہیں اور ریت سے ملنے والے وہ پیغام ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ کروڑ غالب عشق مجازی میں، صحرائے عشق باطن میں بھٹکنے والے الگ ہیں، امام بصری کو عشق حقیقی کا وہ جام ملا کہ ایسے پیرائے میں آپ نے شان بیان کی کہ علم عروج کی معراج کو آپ نے بیان کیا. ایک الگ سے اگر محفل صرف ان کے اشعار کے بارے میں ہو تو پھر ہم کریں، لیکن ان کے اشعار کی طرف لے جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تقریر بڑی مشکل کر دیتے ہیں اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ ہم ایک گراں گزرتا ہے. تو خیر یہ صرف اشارہ آپ کو دینا تھا کہ آپ خود آگے بڑھیں اور خود اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ چنگاریاں ہیں جو آپ اپنے، یا پھر یہ سورج ہے جو ہمارے دل میں پڑی ہوئی گیلی لکڑی کو خشک کرے گا. لکڑی جب جلتی ہے جب وہ خشک ہوتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد اسے چنگاری چاہیے ہوتی ہے، گیلی لکڑی نہیں جلتی۔ ہماری مثال گیلی لکڑی کی ہے کہ بہت وقت کسی متقی کے حضور بیٹھنا پڑے گا، جو ہماری خواہشات، بیجا، لالچ، حرز، اندر سے گندگی، غلاظت، دنیا سے محبت، آخرت سے غفلت، اللہ سے غفلت، نبی پاک سے غفلت، ماذا اللہ، اور احساس بھی نہیں، محفلیں بھی ساری اٹینڈ ہوتی ہیں، معاملات بھی سارے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ، تو لہذا پہلے کوئی ایسا مرد حق ملے جو شریعت کی تمازت سے ہمارے اندر کی جو گیلی لکڑی ہے اس کو خشک کرے، اور پھر امام بوسری جیسی شخصیت ہو جو اس کو چنگاری کر کے عشق رسول کی شمع کو روشن کر دے۔ کیفیت آگے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ محفل ختم ہوئی، یہیں پر کھانا کھایا، یہیں سب چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہماری ناپختگی، یہ ہماری دین سے عدم دلچسپی، کیونکہ ہم اہمیت نہیں دیتے نا۔ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کو دکان سے گھر تک لاتے ہیں، اس کو بازار سے گھر تک لاتے ہیں، دین کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا، پیسے زبانی خرچ ہو جائے، مرنا بھی ہے، شفاعت بھی ہے، آخرت، یہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ اگر یہ حقیقی ہو تو پھر تنہائیوں میں بھی یہ یادیں ہوں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوش آئے تنہائی ہو، تو تنہائیوں میں بھی یہ خیالات ہوں، یہ معاملات ہوں، پھر ہمارے بدن میں تبدیلی ہو۔ کیونکہ محبت اگر حضور سے کرنا ہے تو پھر یہ آنکھیں حضور کو دینی پڑیں گی، یہ کان حضور کو دینے پڑیں گے، کہ جو وہ دیکھتے تھے وہی تم دیکھو گے، جو وہ سنتے تھے وہی تم سنو گے، جیسا انہوں نے چہرہ بنایا ویسے چہرہ تم بناؤ گے، جیسا انہوں نے ماحول بنایا ایسا ماحول تم بناؤ۔ کیونکہ محبت اور منافقت میں فرق ہے۔ محبت وہ ہوتا ہے کہ بندہ ہو بہو محبوب کی طرح ہو جاتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جتنا اپنے آپ کو چھپائے بھرے مجمع میں پکڑائی دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی ادائیں بتاتی ہے کہ کس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم سارا دن ذکر رسول کرتے ہیں لیکن پکڑائی کیا، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے، تو محبت میں مخلص نہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، ایک ایکٹیویٹیز، بیٹھنا، گیدرنگ، یہیں تک دین کو رکھا ہے۔ کاش ہم اپنی قبر و آخرت اور مرنے اور کفن اور ملاقات مصطفیٰ پر یقین کریں، تب پتا چلے گا امام بوسری جیسے عظیم لوگ یہ عشق کے کس آسمان کے نیر اعظم ہیں، کتنے بڑے ستارے ہیں کہ جن سے امت قیامت تک ہدایت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی حاصل کرے گی۔ اب اس کے آخری پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے تین پارٹ میں، دو پارٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اب یہ تھرڈ پارٹ میں ہم آخری طرف آتے ہیں۔ پہلے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے متعلق چند باتیں کی، تاکہ ہمارے ضمیر اور ہمارے دماغوں پر پڑی ہوئی جو گرد ہے وہ ہٹے۔ قصیدے سے متعلق، کیونکہ قصیدہ شریف پڑھا گیا، اور میں ان قرا کو اور ان قارئین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی تکمیل کی اور بہت بڑی سعادت حاصل کی، اور جنہوں نے، جن کے اہتمام سے یہ بزم گویا کہ سجائی گئی۔ اب آئیے اس کے تیسری اور آخری پارٹ کی طرح ہم چلتے ہیں۔ امام بوسری علیہ رحمت نے اپنا 60واں شعر، 60واں شعر آپ نے میلاد پر شروع کیا، اور یہ آپ نے اس کو فصول میں تقسیم کیا، فصل دیا ہے، تو آپ نے الفصل الرابع فی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بوسری علیہ رحمت نے قصیدہ بردہ شریف کی چوتھی فصل میلاد کے بیان میں لکھی ہے۔ آج لوگ لڑ رہے ہیں، صحابہ نے میلاد کیا تھا، میں نے کہا کہاں بھٹک رہا تھا بھائی، پدی نہ پدی کا شوربہ نہ سمجھ میں تمہیں بات آتی ہے، کس ایشو پر جہاں سے عشق رسول کی رسد ملتی ہے وہیں تم فتوے لگا دیتے ہو۔ امام بوسری دیکھیں، آپ سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں، اور مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھا ہے آپ، کہتے ہیں مولود النبی کہاں لکھا؟ میں نے کہا قصیدہ بردہ میں لکھا ہوا۔ میں نے کہا اوپر چلے جاؤ، امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی، ان کے حدیث کی کتاب جامع ترمذی، جس کو علماء نے بخاری کے بعد لکھا، بعض علماء نے مسلم سے پہلے بھی ذکر کیا، مسلم کے بعد بھی ذکر کیا، امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب المناقب کے اندر ایک پورا چیپٹر باندھا، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترکیب کے ساتھ، یعنی اس طرح مرکب، اس اضافت کے ساتھ، میلاد النبی۔ تو یہ میلاد النبی کی ترکیب، یہ جملہ، یہ کوئی ہندوستان کا ایجاد نہیں ہے، یہ محدثین کی زبان ہے، اور اس کو عنوان دیا، ایک حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اس کا عنوان، ٹائٹل نیم ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بوسری علیہ رحمت نے بھی ٹائٹل نیم دیا، الفصل الرابع فی مولید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ چوتھی فصل حضور کے میلاد کے بیان میں، حضور کی پیدائش کے بیان میں. آئیے ذرا طرز میں پڑھتے ہیں. ابانا مئو لی دوہ انطیب انصوری. ہمارے استاد حضور شیخ المشائخ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا انداز یہ تھا، آپ اس طرح قصیدہ بردہ شریف کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ عامل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. جب ہم قصیدہ بردہ کا نام لیتے ہیں تو تبادر ذہن فوراً مفتی اعظم سندھ حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب سکھر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات پہ جاتی ہے. کیسے وہ تھے جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ خود اندازہ لگائیں گے وہ کیسے تھے، اور کیسا ان کا علم تھا، اور کیسا ان کا مقام تھا. آپ ذرا مل کر پڑھیے، ابانا مئو لی دوہ انطیب انصوری یا طیب مبتدا منہ و مخوتتیم مولا یا صلی دائما آبادا فنسب الى ذاته ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من اعظم مولايا واغفر لنا شیدیہا واغفر لطارئیہا سألتك الخیر یا ذا الجود والکرام مولایا صل وسلم دائما آبادا على حبیب. آئیے یہاں پر ایک اہم بات میں آپ سے کروں. یہ پہلا شعر آپ نے اپنی چوتھی فصل میں لکھا ہے، ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ. کمال عربی ہے. آج ہمارے مدارس کے اندر عربی ادب کے لیے قصیدہ بردہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ دورے کے بچوں کو پڑھایا جائے، دورے کے طلباء کو پڑھایا جائے. کوئی علم کی ناقدری بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. گلستان پڑھائی جاتی ہے بچوں کو. میں اور آپ اگر کوئی رسالہ لکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پروفیسر پڑھے، اور جنہوں نے واقعی میں علم میں غواص اور امام تھے ان کی کتاب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. فارسی سکھانی تو کوئی اور کتابیں لاؤ. تو قصیدہ بردہ بھی ہمارے وہاں اولا ثانیہ میں پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے آگے درجوں میں تھوڑا لایا جائے، جہاں پر کوئی سود بود بھی بچے کو سیکھے کے ساتھ ہو. اور اتنے بڑے بزرگوں کا کلام بچوں کو تو نہیں پڑھایا جاتا، یہ بزرگوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑے عمر والے کو. اس کی کوئی تلخیص پڑھا دی جائے، کوئی اور چیز. فرماتے ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ. ابانا ظاہر ہوا، ظاہر کیا. مولدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ولادت. طیب پاکیزہ اور خوشبودار. عنصرہ آپ کی ذات کا جوہر، یعنی جس سے آپ کی ذات کو تیار کیا گیا، وہ خمیر. فرما ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ. فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ولادت اس کے بہترین عنصر کے ساتھ ظاہر ہوا. یا طیب مبتدئین منہ و مختتمی. سبحان اللہ، کیسی عمدہ وہ ذات ہے. یا طیب، کیسی عمدہ اور پاکیزہ وہ ذات ہے. مبتدئین منہ، جس کے زمانے کی ابتدا و مختتمی، اور اس کا اختتام دونوں ہی شاندار ہے. فرمایا ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ. سرکار جب پیدا ہوئے تو حضور کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس کے بدن کے اوپر رطوبت ہوتی ہے، ناپسندیدہ رطوبت. لیکن جب جناب سید عالم پیدا ہوئے تو حضرت سیدہ آمنہ کہتی ایسے پیدا ہوئے جیسے مشک اور عطر سے دھلائے گئے ہیں. آپ کی زلفیں بنی ہوئی ہیں, کاجل لگا ہوا ہے, ناف بریدہ ہے, مختون ہے, بدن پر گندگی نہیں, پورے خوشبو ہے. جیسی اپنی والدہ کے صدف عزت سے تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ کیا. یہ وہ عجیب مولود ہے اور یہ عجیب ولادت ہے کرامت کہ پیدائش کے ساتھ پہلے سجدہ کیا. اس کے بعد سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میں نے گود میں اٹھایا تو انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور بدن خوشبودار تھا اور بدن پر کوئی نجاست یا غیر ضروری چیز نہیں تھی. تو یہ پاکیزگی کے ساتھ آپ پیدا ہوئے اور قرآن میں آپ کی پاکیزگی کا اشارہ ایک خاص کنائے میں کیا ہے, ایک خاص اشارے میں کیا ہے سورہ نور کے اندر. اللہ فرماتا مثل نور ہی کمشکار. یہ پورا حضور کا بدن مبارک بیان ہوا ہے. فرما اللہ کے نور کی مثال, اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. مثل نور ہی لیس کمثلی شے, دونوں آیتوں کو سامنے رکھے. یہاں فرما رہا مثل نور ہی اس کے نور کی مثال, ارے مثال ادھر فرما رہا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں. لیس کمثلی شے, نہیں ایسی کوئی چیز جس سے خدا کو ایگزامپل دی جائے, مثال دی جائے. یہاں فرمایا مثل نور ہی, یہاں سے علماء فرمایا یہاں سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. حضور کے پورے سراپا کو صحابہ بیان کرتے ہیں, یہاں بیان کیا گیا مثل نور ہی کا مشکات, اللہ کے نور کی مثال اس تاک کی طرح ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تو اس تاک سے مراد آپ کا سینہ, چراغ سے مراد آپ کا قلب, اور آپ کی روح کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے کہ روح وہ ہے, روح جب تک رہتی ہے تو چہرہ چمکتا ہے. اللہ ہم تمام کے لیے عافیت فرمائے. چہرہ ہمارا گورا ہو, خوبصورت ہو, لیکن روح نکلنے کے بعد چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور رونق چلی جاتی, آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, آہستہ آہستہ رنگت بدلتی چلے جاتی. یوں بندہ 8 گھنٹہ بھی سوئے تو اس کے چہرے کی رنگت نہیں جاتی, لیکن روح نکلنے کے بعد وہ ذوق چلا جاتا ہے. اصل میں بدن ایک لباس ہے, اصل میں وہ نور جو تھا, وہ حسن جو تھا, وہ روح تھا جو یہاں سے چمک رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے حضور کی روح پاک کے بارے میں اور طبیعت اور باطن کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطن ایسے شفاف ہے, ایسا فائن ہے, ایسا روشن ہے جیسے زیتون کا تیل ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا زیتون کا تیل, اور وہ زیتون کا تیل کیسا ہے؟ اللہ فرماتا یکادو زیتوہا یدیو. فرمایا وہ تیل یعنی روح اور باطن رسول کریم کا اتنا روشن ہے, یہ یکادو زیتوہا یدیو, کہ قریب ہے کہ وہ خود بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, چنگاری لگائے بغیر وہ تیل اتنا خود شفاف ہے کہ خود روشن ہو جائے, اس سے چنگاری کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چنگاری لگا دے تو نورن علی نور, یہ تو جو چنگاری ہے وہ بھی نور ہے اور ذات بھی نور ہے, تو یہ تو نور پر نور ہے. یہاں پر علماء نے کہا کہ حضور سید عالم کی سیرت, طبیعت, مقام اتنا واضح تھا کہ آپ پر اگر کتاب قرآن نہ بھی اترتا تو آپ کا چہرہ, آپ کے اخلاق خود بتا دیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اسی کو قرآن نے کہا یکاد و زیتوہا سورج, یکاد و زیتوہا یدیو, آپ کا بدن اتنا روشن ہے, آپ کے اخلاق اتنے روشن ہے, آپ کا کردار اتنا روشن ہے کہ یہ وحی کی روشنی کو پائے بغیر بھی روشن ہو سکتا ہے. لیکن فرما اگر وحی آ گئی تو فرما نور علی نور. اللہ فرماتا ہے نور علی نور, یہ تو نور پر نور ہے کہ بدن بھی نور تھا اور وحی بھی نور والی اتری. تو فرمایا ہمارے محبوب کا کلام ہے کہ نور پر نور ہے, شان پر شان ہے. یہ قرآن کریم نے ذکر کیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ میں بدبو نہ تھی, پسینہ تو بہت اونچے درجے کی، فضلہ شریف میں بدبو نہ تھی. حضرت امام قاضی ایاز علیہ رحمت نے شفا کے مقدمے میں یہ بحث کی، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں کی. امام شافعی کی جماعت کے ایک عظیم طبقہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک اور براء شریف کے پاک اور شفا ہونے کا قائل ہے. احناف بھی اس طرف ہے، لیکن قاضی ایاز علیہ رحمت نے وہاں پر یہ بات کی ہے، یعنی بدن سے جو چیز خارج ہو. حضور سید عالم کو اللہ نے اتنا مبارک بنایا، حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ سرکار کے بدن مبارک سے کیا چیز خارج ہوتی ہے. کہتی کہ میں پیچھے گئی اور درختوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پردے میں لے لیا اور سرکار درخت کے اس طرف تشریف لے گئے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ درختوں نے رسول کریم کو اپنی آڑ میں لے لیا اور حضور اس کے پیچھے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے تو ام المومنین کہتی کہ میں گئی اور میں نے زمین کی طرف دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا لیکن مشک کی خوشبو آ رہی تھی. تو مجھے جب حضور نے دیکھا، یہ قاضی آز نقل کرتے ہیں، جب مجھے حضور نے دیکھا. اس پہ تاریخی مناظرہ غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے بہت بڑے بزرگ جو حال میں انتقال فرما گئے، مفتی اعظم حضرت مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کیا اور وہ کتاب مارکیٹ میں شائع بھی ہوئی. اور بڑا معناز مناظرہ یہ 90 کے درمیان کا تھا جناب اس سید عالم کے بدن کے حوالے سے. میں صرف بتاتا ہوں، ام المومنین نے جب دیکھا کہ زمین سے خوشبو آ رہی ہے، زمین پر ہے کچھ بھی نہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو متعجب دیکھا تو فرمایا اوما علمتی عائشہ. سرکار نے یہ جملہ کہا میری ماں سے، اوما علمتی عائشہ، کیا کر رہی ہے تجھے ابھی تک پتا نہیں چلا؟ اوما علمتی عائشہ، عائشہ تجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ نبیوں کے بدن سے جو نکلتا ہے رب کا حکم ہے کہ زمین اسے اندر لے لے. اور ام المومنین ہماری ماں کہتی ہیں کہ اسے خوشبو آ رہی تھی، سرکار کے تھوک مبارک سے خوشبو. یعنی کھاری کنویں میں اگر آپ تھوک دیں، لعاب مبارک ڈالیں، عربی میں لعاب کہتے ہیں، ڈالے تو وہ کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے. متواتر روایت کسی کے ہاتھ پر اگر وہ تھوک آ جائے تو مرتے دم تک اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جائے. طبرانی میں روایت موجود ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے اور ایمان کی زیادتی کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کی 2 سے زیادہ بیویاں تھیں. سرکار مزار مقدسہ میں جا چکے ہیں، وہ کھیت کھلیان میں کام کرتے تھے. عرب کے لوگ خوشبو کے بڑے رسیاں ہیں، ان کا سینہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. جس کے عرب کہتے ہیں اپنے محورے میں، جس کا سینہ مضبوط نہ ہو وہ عطر کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو نزلہ ہو جائے گا، اس کی ناک بند ہو جائے گی، اس کو الرجی. ہم لوگ کہتے ہیں الرجک ہو گیا، ہمارے سینے کمزور ہیں. یعنی سینے سے مراد ہمارے اعصابی مضبوطی اتنی نہیں. اہل عرب اعصابی مضبوطی بہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا عطر بھی بہت سخت ہوتا ہے، جس کو اگر ہم سونگیں تو چکرا جائیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ان کی ماحول کے اعتبار سے ان کی تقویت، ان کے اعصابی مضبوط، ان کی خوراک، ان کے معاملات. خیر اس پر پوری تقریر ہو سکتی ہے کہ اہل عرب کو اللہ نے بدن اور سلابت کیسی عطا فرمائی ہے. تو سرکار کے وہ صحابی، ان کی 2 سے زیادہ بیویاں تھیں اور وہ کھیت میں کام کرتے تھے، کھجور وغیرہ کا. بیویاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے عرب کے مرد اور عورت دونوں خوشبو کے بڑے شوقین ہیں، اس لیے گھر میں کھانا ہو یا نہ ہو خوشبو ہونی چاہیے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور سے اگر آپ دیکھیں، سرکار کریم خود دیکھیں. میری ماں سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی مانگ میں خوش خوشبو جماتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ رب العالمین حرم کے دروازے ہمارے لیے کھولے. ہم حج کے بیان میں پڑھتے تھے، جب سرکار نے حج فرمایا، یعنی سرکار کا ایک حج ہے یعنی مشروع ہونے کے بعد، جس کو حجت الوداع کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر جب احرام زیر تن کیا، تو مرد کے لیے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں نا، ایک تہبند ہوتی ہے بغیر سلے کپڑے کی اور ایک اس کے اوپر سے چادر ہوتی ہے. سرکار نے تہبند پہن کر حضور تشریف فرما ہے، تو میری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے، کیونکہ جب تک نیت نہ کریں احرام کی تو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، نیت کے بعد زینت حرام ہے. نیت کے بعد اگر کسی نے خوشبو لگایا تو وہ گناہ ہے, وہ توبہ کرے گا اور کفارے کے اندر وہ دم دے گا, یعنی ایک بکرا یا بکری یا گائے میں سے کوئی ایک حصہ وہ دم اور کفارے کے طور پر دے گا اور توبہ کرے گا. کیونکہ احرام کی نیت کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. ہاں احرام کی نیت نہیں کی ہو تو خوشبو لگائی جا سکتی ہے. یہ مسائل کہاں سے پتا چلے؟ بخاری کی اسی حدیث سے پتا چلے جو میری ماں عائشہ بتا رہی. سرکار کریم نے غسل فرمایا, ہفتے کا دن تھا اور آپ نے تہبند زیر تن فرمایا, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باہر تشریف فرما ہونے والے نکلنے والے ہیں, تو میری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مشک کو بھر لیا اور سرکار کے بدن پر لگایا اور سرکار کی مانگ پر لگایا. یعنی اس وقت حضور علیہ السلام اور سرکار کا بدن مبارک کیسا, اللہ. بخاری شریف صفت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے, سرکار کا بدن ایسا روشن تھا کہ جو کپڑے کے اندر سے چمکتا تھا. اللہ اکبر, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. سر تا بقدم, باڈی سر سے شروع ہوتی ہے پاؤں پہ ختم ہوتی ہے, جملہ سمجھے, سر تا بقدم, سر تا بقدم, ہاتھ نیچے نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ حضور کے قدم ہے جو ہمارے سروں سے اوپر ہے. سر تا بقدم, میرا امام کہتا ہے اللہ کی, کس کی؟ اللہ کی. حضور اللہ کی شان ہے, کہاں سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک. فرما اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وقت مختصر ہے ورنہ میں صفت النبی سے انشاءاللہ بڑی رات کو جو ہم جلسہ کریں گے اللہ نے زندگی دی حبیب مسجد میں, تو وہاں سرکار کا سراپا اور شمائل شریف انشاءاللہ بیان کریں گے. اور یہ بات, یہ موضوع ہے بھی مسجد میں بیان کرنے کا, اللہ کے گھر میں بیان کرنے کا. اب آئیے اختتامی طرف. یہ نعتیہ کلام ہے اور نعتیہ کلام کے لیے بڑا جگر اور گردہ چاہیے, جگر اور گردہ چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں نعت لکھنا آسان ہے. نعت وہ لکھ سکتا ہے جسے قرآن پورا آتا ہو, پڑھنا نہیں سمجھنا بھی. حدیث پوری آتی ہو, پڑھنا نہیں سمجھنا بھی. علم العقائد اس کو پورا آتے ہوں, علم الاخلاق آتے ہوں, حضور کی سیرت پر اس کو عبور ہوتا ہو. اس لیے اس کی ایک ضرورت دیکھیں. میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی روایت اس وقت میرے سامنے 3531. اس سے قانون بتا رہا ہوں میں نعت کا. امام بخاری علیہ رحمت نے ایک باب باندھا ہے صفت باب مناقب کا 16 باب ہے. باب من احبا اللہ یسب نسبہ. باب اس بات میں کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کے خاندان پر کوئی تہمت نہ لگائے. اللہ یسب نسبہ, کہ اس کے نسب پر کوئی غلط بات نہ کرے. اس بیان میں, اس میں میری ماں سید عائشہ کہتی ہیں قالت استعذن حسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاء المشرکین. مشرکین جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے خلاف اشعار لکھتے تھے. اپنے دشمن کے خلاف عرب میں یہ تھا کہ تلوار اٹھانے سے پہلے برے اشعار لکھ دیے جاتے, برے اشعار منسوب کیے جاتے. معاذ اللہ جب ہجو, یعنی اپنی طرف سے وہ اپنی ذہنی غلاظت کو جب وہ لاتے اور باتیں کرتے, تو حضرت حسان بہت بڑے شاعر ہیں, انصاری ہیں, اہل مدینہ, ان کو زبان پر بڑا عبور تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ میں اشعار لکھ کر مشرکین کو جواب دوں, مشرکین کو جواب دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حضرت حسان کو کہ تم مشرکین کی ہجو کرو. یہاں سے پتا چلا رد بد مذہبیت کرنا یہ رسول اللہ کا حکم ہے. جو آج ہر بندہ باپ بیٹے, مجھے میں کل گیا ایک جگہ محفل کرنے تو مجھے کہہ رہے باپ کے فضائل بیان کرو. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, باپ نہیں مصطفیٰ کی فضائل بیان کرو. یہ تم نے کیا لولی پاپ لے لیا دین کو برباد کرنے کی طرف؟ یہ بربادی ہے. آنے والی نسل کو سلے کلی بنانے کی رسم ہے. ایک تو یہ ہمارے وہاں چل پڑا ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. میں نے کہا بکواس کرتے ہو, اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت کیا ہے؟ انسانیت ہے اسلام بیان کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ انسانیت, اگر ایک مومن و کافر ہو تو عظمت مومن کی ہوگی، اور کافر اور کتا ہو تو پھر کافر کو پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن مومن کے سامنے، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے، توجہ ہے آپ کی، یہ مزاج شریعت ہے. ایسی صحابہ نے تلواریں اٹھا لی تھی، ایسی سامنے آ گئے تھے. اب جہاں جاؤ آپ ماں باپ کے فضائل بیان کریں. میں نے ایک سے پوچھا، آپ کو اتنی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ آپ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں ماذا اللہ، تو آپ کو اتنی پریشانی ہو گئی ہے؟ کہ نہیں نہیں، حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے فضائل ہیں. میں نے کہا بکواس کرتے ہیں آپ، حقوق العباد میں سب سے پہلے فضائل رسول اللہ کے ہیں، غلط بات کرتے ہیں آپ. آج کل ایک ماحول بن گیا، ہمارے پیر صاحب تو ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا وہ قبر میں جواب دے گا. تو جو 50 روپے کا پھول ڈالے گا نا تو بھرو فائدہ پھول والے کا ہوگا، جواب وہ دے گا. یہاں سے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. آج یورپ کے ان شیطانوں کے خلاف بولنا امت پر فرض ہے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے. آج قادیانی ملعون کے خلاف بولنا فرض ہے جو سرکار کی ختم نبوت پر ہاتھ بڑھاتا ہے. بات چل رہی ہے ختم نبوت پر، ختم نبوت کے فضائل کے ساتھ قادیانی کا نام لو، مرزا کا نام لو اس ملعون کا، کہ جس نے ہمارے آقا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے. ورنہ کیا ورنہ تم کو کسی نے کہا دین؟ تو پھر تم اپنی ذات کے لیے دین جو مرید اپنے لیے بنا رہے ہو، تنظیم اپنے لیے بنا رہے ہو. تمہیں غصہ آ ہی نہیں رہا اس پر، تم تو اس کو گھیرنے کے چکر میں ہو. کہہ لے کہ میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں. میں نے کہا تو اپنی اصلاح کر لے پہلے. قو انفسکم واہلیکم نارا. یہاں سے دیکھیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے والد ذہن عجیب بن رہا ہے. والدین کا مقام بیان کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا ایک درجہ ہے، اس سے نیچے کریں گے بھی تو غلط ہے، اس سے اونچا کریں گے بھی تو غلط ہے. ماں باپ کا ایک اسٹیٹس ہے، اس سے اونچا درجہ جناب رسول اللہ کا ہے. اور میں کہتا ہوں رسول اللہ کا مقام اگر بتا دیا جائے تو مائیں خوش ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ناراض نہیں ہوتی. باپ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. اور ماں باپ کے آداب کیا ہیں یہ ڈائریکٹ بتانے سے نہیں آئیں گے. حضور کا غلام بتا بنا دو تو پھر وہ سمجھے گا کہ حضور اسی کو پسند کرتے ہیں جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے. حضور اسی سے محبت کرتے ہیں جو ماں باپ کا ادب. لیکن درجہ نہ گرائیں پڑوسی کے حقوق. ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کا پڑوسی قادیانی تھا ماذا اللہ. یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. قادیانی مرتد ہیں، جن سے سلام دعا لین دین سب حرام ہے، یہ شرعی حکم ہے. صحابہ نے کیا، 700 صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت کے. اب دیکھیں اس کا توجہ، دیکھیں ذہن سازی. ایک طرف کا موضوع صرف سنتے رہنا اور دین کی بنیاد کو نہ سمجھنا. مجھے کوئی شوق نہیں اس موضوع پر بات کرنے کا، یعنی شوق سے مراد کے کسی سے دشمنی لینے کا شوق نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قبر میں جب تنہا جانا ہے تو مرید کی بجائے خود اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. مرید آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ قیامت کے دن کئی نبی ایسے اٹھیں گے جن کے پیچھے ایک ماننے والا بھی نہیں تھا، ایک ماننے والا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتے. مرید کا ہونا بری بات نہیں. جو واقعتاً اس منصب کے اہل ہے پھر وہ مرید کو اس راستے پر لاتے بھی ہیں، اس کی اپنی افادیت ہے، مفہوم مخالف نہ نکالا جائے. میں جس طبقے اور فکر کا رد کر رہا ہوں وہ صالحین سے ہٹ کے لوگ ہیں جو بازار چلا رہے ہیں، جو دکانداری کر رہے ہیں، مرید بناتے ہیں پھر بدعقیدگی شروع کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، دین کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، جو چاہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو سنیے اس بات کو. میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا میرا پڑوسی قادیانی ہے شاہ صاحب، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے تو مولانا سے سنا ہے کہ پڑوس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. اب دیکھو مولانا نے اس کو پڑوس کے حقوق بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ حق کیسے پڑوسی پر ہے. کیونکہ مولانا چاہتا تھا کہ یہ بولے کہ بہت اچھی عالم ہے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، میں انہیں کی تقریر سنوں گا. تو میں نے کہا پھر قرآن کیسا ہے تو پڑھے گا؟ قرآن میں تو جگہ جگہ پر منافقین کا رگڑا ہے اور رسول اللہ کے دشمن. اپنے نفس کے لیے اللہ کو نہ مانو، اللہ کے لیے اللہ کو مانو. اب دیکھیں اس نے پڑوسی کی حدیثیں اتنی سنی ہوئی تھی، یقیناً پڑوسی کا رتبہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے، لیکن سب کا نہیں، کچھ کا. اب پڑوسی قادیانی ہے، اب کہتا صلہ رحمی کیا ہوگی؟ میں نے کہا اس کے دروازے پر تھوکے گا تو یہ صلہ رحمی ہوگی تیری. تھوکنے سے مراد نفرت کرے گا، نہیں ملے گا اس سے. اس لیے کہ پڑوس ہو یا اڑوس ہو، یا ماں ہو یا باپ ہو، سب سے رشتہ حضور کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کے لیے. لیکن ایک طرف میں کوئی غصے میں نہیں ہوں، نارمل ہوں، لیکن نہ میری کوئی سانس پھول رہی، لیکن جو جس درجے کی بات ہے اس درجے پر آپ کو جا کر کرنا ہوگا، اس جا کر. اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ استعذن الحسان النبی، حضور نے حکم دیا استعذن الحسان، توجہ ہے آپ کی، اجازت طلب کی حضرت حسان، استعذن الحسان، حسان نے اجازت طلب کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اجازت لے رہے ہیں وہ حضور سے. کس بات سے؟ فی حجاء المشرکین، کہ مشرکین جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا. سرکار دو عالم نے فرمایا کیف بنسبی، حسان ذرا سوچ، جو میرے خلاف ہیں ان میں تو میرے خاندان کے لوگ بھی ہیں، تو جب ان کے خلاف لکھے گا تو میرا خاندان تو عزت والا، یہ میرے خاندان سے ہٹ گئے یہ عزت والے نہیں ہیں، لیکن جب تو ان کے باپ دادا پر اٹیک کرے گا تو میرا خاندان ہے. تو نعت لکھنے کے لیے شریعت کا علم کتنا ہونا ضروری ہے. حضرت حسان حضور کے زمانے میں صحابی ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، لیکن حضور فرماتے کیف بنسبی، اس طرف بھی میرے خاندان میرے برادری کے لوگ ہیں اور میرا خاندان عزت والا ہے، تو کوئی ایسا جملہ تو لکھ دے جو میرے خاندان کی طرف جائے. تو حضرت حسان کا یہ تاریخ جملہ ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے. فقال الحسان، حضرت حسان نے کہا لأسلمنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. حضور آپ فکر نہ فرمائیے، میں آپ کو اس خاندان کے شجرے کو بیان کرتے ہوئے ایسے الگ کر کے بیان کروں گا جیسے کما تسل الشعرۃ من العجین، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو الگ کر دیا جاتا ہے، جو ہے کہ وہ الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت ہے. قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر ذکر کی، اور یہاں پر یہ بات سن لیجئے، سرکار کی شان کو قبول کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے میرے دوستو بزرگو. مثلا جب حضور کو معراج ہوئی نا، معراج شریف جب سرکار نے معراج فرمائی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، جب سرکار نے معراج فرمائی اور جب حضور کو معراج ہوئی تو کتنا حیران کن مرحلہ تھا، کتنا حیران کن مرحلہ تھا کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں زمین آسمان کی سیر کر کے حضور آئے، اور پابند کیا گیا امت کو کہ اس بات کو مانو. ایک بندے کے لیے ماننا کیسے، کبھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین آسمان کی سیر کر کے کوئی، یعنی مکہ سے بیت المقدس کا راستہ 3 مہینے کا، آنے جانے کا 6 مہینہ، 6 مہینے لگتے ہیں تیز سواری پر آنے جانے میں، اور حضور شریف جو ہے وہ بیت المقدس تک نہیں گئے بلکہ زمین آسمان کی سیر بھی کر کے آئے، تو یہ کروڑوں سال کا سفر لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوں گے، پلک جھپکنی میں ہوں گے. اب اللہ کہتا ہے کہ مانو اس کو، مانو. سوال ہوا کہ حضور کی اتنی بڑی عظمت سامنے رکھ کے جب خدا کو مان رہے ہیں تو پھر یہ بات کیوں ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرما وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اس کا تفسیر مانا محبوب، ہم نے معراج میں جو تجھے سیر کرائی اور تھوڑے سے لمحے میں ہم نے زمین آسمان تجھے گھما دیا اور سیر کرائی، یہ صرف اس لیے تھا الا فتنۃ للناس، تاکہ تیری عظیم شان ہم بیان کریں پھر لوگوں کو جانچیں کون تجھے قبول کرتا ہے اور کون نہیں. یہ قرآن لگا تو یہ لوگ کہا یہ کیسے ہو سکتا، یہ کہا میں نے کہا حضور کے لیے، پھر کہتے یہ کیسے، میں نے کہا یہی تو آزمائش ہے، جب تمہیں بتا دیا گیا تم اپنی ذات پر حضور کو کیسے قیاس کر رہے ہو. سرکار کے بولو برا شریف کا مسئلہ تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا، سرکار کا پسینہ خوشبودار تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا یہی ہے، اللہ اپنے محبوب کو شانے دیتا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو، بولیے لوگوں کو آزمایا جائے. اور اللہ فرماتا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، حبیب ہم نے شب معراج جو تجھے جلوے دکھائے اور جو تجھے ہم نے محبوب سیر کرائی، یہ اس لیے تھا الا فتنۃ للناس، تاکہ تیری معراج، بلکہ مجھے کہنے دیجئے تفسیری معنی میں تقریری معنی میں، تیری ساری شانیں آزمائش بنے لوگوں کے لیے. لوگ سارے ہمارا کلمہ پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن ہماری قدرت کا اظہار تیری ذات سے ہوگا, تو ہم آزمائیں گے کہ تیری شانوں کو کون قبول کرتا ہے. فرمایا تیری شان دینے کے بعد ہم اس سے آزمائیں گے جس کا دل میرے تعلق سے تیری شان کو قبول کرنے میں تنگ نہیں ہوا. فرمایا وہ مومن ہو گیا. وہ یہی کہے گا بھائی اللہ کے محبوب ہیں, اللہ نے یہ شانیں آپ کو عطا فرمائی. بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ نے یہ شانیں آپ کو عطا فرمائی. اور بات کو اس آیت پر ختم کرتے ہیں جو ہم نے پرسوں بھی پڑھی تھی کہ کس شان والے نبی. اور یہ جو ابانا مولدہ کہہ کر حضرت امام بوسری نے جو بات کی ہے, اس قرآن کی آیت پر آپ دیکھیے کس عظیم ہستی کی آمد ہو رہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82, سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82. سرکار ابھی دنیا میں آئے نہیں. قرآن کہتا وَإِذْ وہاں کیا کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. تھوڑی دیر کے لیے, چند منٹ کی بات رہ گئی ہے, ذہنوں کو پھر تازہ کیجئے کہ مقام مصطفیٰ کی بلندی آپ دیکھیں. میں پھر عرض کر دوں, ہمارے لوگ بھی بڑے, کیونکہ بدعت شرک اتنی باتیں سن لیتے نا یہ فتووں کی, تو بالکل نازک ہو جاتے. میں نے کہا دیکھو حضور کو شان اللہ ہی نے دی ہے اور حضور کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے, لیکن حضرت صاحب اتنے اونچے درجے میں رب ہی بیان کر رہا ہے. اس ترتیب سے آپ سن لیں, اس ترتیب سے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, تو اس درجے میں آپ سنیے. اب آپ دیکھیے گھر جا کر قرآن کی اس آیت کو اٹھا کر رات کو سونے سے پہلے میں کہتا ہوں 11 دفعہ تو اس آیت کو پڑھنا ضرور, ایسی پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا, پھر دیکھنا کہ کیا مقام ہے ذات مصطفیٰ کا جو اللہ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا. میری بہنیں توجہ کریں, بھائی توجہ کریں, ادھر سورہ احزاب میں فرمایا کہ میں رب خود اپنے محبوب کی تعظیم ذکر کرتا ہوں, میرے سارے فرشتے میرے محبوب کی تعظیم ذکر کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی تعظیم ذکر کرو. وہ یسلم تسلیما, اور مکمل پاسداری, سرنڈر, وفاداری, کمال کی لا کر سنو, محبوب کے مقابلے میں کسی کو گوارا نہ کرو, اس کی شریعت کے مقابلے میں کوئی قانون گوارا نہ کرو, ان کی ذات کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہ دو. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھا دیا, باپ بھی آیا تو اس پر بھی چڑھ دوڑے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, قرآن کہتا ہے چاہے ان کے باپ تھے, چاہے ان کے بیٹے تھے, چاہے ان کے بھائی تھے, چاہے ان کے کنبے والے تھے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کہ اس کے سینے کے اندر اللہ رسول کا پیار ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو باپ کی بھی پرواہ نہیں کی, بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی, خاندان کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ یہی ایمان ہے. جب تک سب سے زیادہ پیار حضور سے نہ ہو بندہ مومن نہیں ہوتا. ہم کتنے اللہ ہم پر رحم کرے, لیکن سیکھ اس لیے ہیں تاکہ ہماری سطح بلند ہو. سمجھیں گے اچھی بات کو تو آگے بڑھیں گے, صرف سمجھنے کے لیے سننے کے. اب آپ دیکھیے بات یہاں پر اختتام ہو رہی ہے چند منٹ پر. حضور کی آمد ہو رہی ہے, سلام کیسے پیش کیا, بلکہ حدیث پاک جو میں پڑھتا ہوں تو میں اب میں کوئی بڑا جملہ تو نہیں کہتا لیکن یہ کہتا ہوں کہ بندے پر کیفیت آ جاتی ہے. حدیث کا یہ جملہ سن کر کہ من صلی علیک صلاۃ, روزمرہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ذرا اس میں اتر کر دیکھیں. رب فرماتا من صلی علیک صلاۃ, حبیب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے. جملہ دیکھیں آپ, من صلی علیک صلاۃ, حبیب جو تجھ پر ایک دفعہ سلام پڑے. صلی اللہ علیہ عشر صلوات, رب کی رحمت مڑ کر اسے 10 دفعہ سلام کرتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, جسے ایک دفعہ سلام کرنے پر رب 10 دفعہ سلام کرے, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. بولی سبحان اللہ, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. اب آپ دیکھیے اس آیت پر مضمون ختم ہو رہا ہے, آیت نمبر 81-82 سورہ آل عمران. گھر میں جا کر اس آیت پر ضرور غور کیجئے گا. اب حضور نے آنا ہے, بدن نہیں بنائے گئے انبیاء کے بھی, نہ کائنات بنی ہے, بننے والی ہے رب کے ارادے سے. ابھی صرف روحیں ہیں, رب نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. کس کی؟ یعنی خالص نبیوں کی کو جمع کیا, ان کی روحوں کو, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک روح. یہ قرآن میں ہیں, ہماری نظریں ان آیتوں سے کیسے اوجھل ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں صرف اہتمام دیکھیں کہ کون یہ بات کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے. اللہ نے دیکھو کس اہتمام سے بات کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ حبیب اے پیارے مصطفیٰ ان یہودیوں کی بولیوں کو چھوڑ, یہ تیرا انکار کرتے تو ان کی حیثیت کیا ہے. تجھے وہ یاد ہے حبیب جب ہم نے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا تھا. اب دیکھیں یہ قرآن ہے, قرآن اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حبیب یاد کر آج کے اگر یہ یہود و نصارہ مدینے میں رہنے والے تیری عظمت کا انکار کریں تو ان کی حیثیت کیا ہے. حبیب وہ وقت یاد کر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا, میثاق لیا تھا, ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا تھا, عہد لیا تھا. کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے میرے نبیوں جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تمہیں کتاب بھی دوں اور حکمت بھی دوں. ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول محبوب مصطفیٰ آ جائے, تمہارے دور میں آ جائے. اے موسیٰ تمہارے دور میں آ جائے, اے نوح علیہ السلام تمہارے دور میں آ جائے, اے ابراہیم علیہ السلام تمہارے دور میں آ جائے, اے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دور میں آ جائے. میں نے عہد لیا, ایگریمنٹ لیا, انبیاء سے وعدہ لیا, ہم سے وعدہ لیا, صلو علیہ وسلم تسلیما, ان سے کیا وعدہ لیا. غور کرنا یہ ہے مقام مصطفیٰ. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میرے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں, ثم تراخی کے لیے, پھر ایک وقت گزرنے کے بعد, جاءکم تمہارے پاس آئے رسول میرا مصطفیٰ, مصدق لما معاکم, جو دین تم لے کر آئے ہو, جو کتاب تم لے کر آئے ہو اس کی وہ تصدیق کرے. تو وہ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہوگی, شریعت ہوگی, میرا نبی تمہارے دور میں اگر آ جائے تو وہ مصدق ہوگا, تمہاری شریعت تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا, تو تم کیا کرو گے. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم اسی وقت اپنی امت سمیت میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آنا. بولو سر, اپنی امت سمیت, اے موسیٰ علیہ السلام, اے نوح, ابراہیم, یحییٰ, زکریہ, عیسیٰ, یسعیٰ, ذلکفل علیہ السلام, تم سب کو حکم یہ ہے کہ جب میرا محبوب اگر تمہارے دور میں آ گیا, آئے گا وہ اپنی ٹائم پر, لیکن ہماری مرضی اگر ہم آپ کے دور میں بھیجیں, یعنی یہ اتھارٹی حضور کی بتانے کے لیے, آ جائے تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. اور تم نے کیا کرنا ہے, تم نے پہلے سے اپنی امت کو بتا کر رکھنا ہے آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, مبشرم برسول یعطی من بعد اسم احمد, آنے والا ہے وہ شانوں والا. دیکھو ہم تو تمہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں, لیکن جب وہ آ گیا نا تو خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. اگر وہ آ گیا نا تو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اپنی امت کو تیار رکھنا کہ وہ جھجکے نہیں. فرمایا جب میرا نبی تمہارے دور میں اگر آ گیا نا تو وہ تمہاری کتاب اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا. اور تم نے کیا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام, اے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, تم نے کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے سب کچھ ایک طرف رکھ کے ضرور بضرور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور میرے محبوب کے مشن پر لگ جانا. عربی گرامر کے اعتبار سے ہمارے وہاں یہ معنی بہت زیادہ مؤکد اور ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بات تؤمنو نہیں ہے, لام شروع میں لگایا لام تاکید کا, لَتُؤْمِنُو, پھر یہاں پر نہیں, آگے نون میں سقیلہ, یعنی وہ نون جو تشدید والی ہے. تو یہ لام تاکید, بانون تاکید, ڈبل تاکید, لام کا معنی بھی ضرور اور نون سقیلہ مشدد کا معنی بھی ضرور,
اتنا زوردار انداز میں بتایا جا رہا ہے، ایمان لانا ہے؟ فرمایا ضرور با ضرور لانا ہے. فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرنه، ایمان بھی لانا ہے، لانا نہیں ضرور ضرور لانا ہے. لام کا معنی بھی ضرور ہے اور نون مشدد کا معنی بھی ضرور ہے. تؤمنونی لا تؤمنو، لا تؤمنونی لا تؤمنن. تو یہ نون ثقیلہ یعنی شد والی، مشدد اس کا معنی بھی ثقیل، یعنی ضرور اور ضرور بضرور لانا ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ فرمایا اگر آ جائے تو لا تؤمنن به، تم نے ضرور ایمان لانا ہے، ولا تنصرنه، اور تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تمہاری امت تمہارا کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور جب وہ آ جائے نا تو پھر تم اس کی طرف کرنا اور اپنی امت سمیت کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. اے موسیٰ تمہاری امت کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ تم خدا کی توحید کی دلیل ہو، اس لیے تمہارا کلمہ پڑھے گی، تمہارے ذریعے دلیل بنا کر رب کی توحید پر جائے گی. لیکن اگر میرا محبوب آ گیا نا تو پھر تم اپنی امت سمیت اس طرف کر کے کہنا، تم بھی کہنا اور تمہاری امت کو جو تم نے سکھایا وہ بھی کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے معراج کی رات میں سارے انبیاء آئے اور پیچھے کھڑے ہو کر بتا گئے کہ جناب یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی جلوہ گری رب الاول میں ہو رہی ہے. آیت ختم ہوتی ہے، دیکھیں اللہ نے فرما حبیب چھوڑے ان یہودیوں کو، اور کوئی بلیور بلیور نہیں ہے، بلیور وہی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے گا. یہ کینیڈا اور برطانیہ کے فتوے چھوڑے آپ، قرآن نے بتایا مومن وہ ہے جو عیسیٰ کو ماننے کے ساتھ حضور کو بھی مانے علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت عزیر اور موسیٰ کو ماننے کے ساتھ حضور کو بھی مانے. صرف اگر ان نبیوں پر ایمان رکھنے کا اعتبار کرے تو یہ تو اپنے نبیوں سے دھوکا ہے، کیونکہ خدا نے ان کے نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا. یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا تمہارے نبی بھی، بلکہ حدیث میں یہاں تک کہ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ باہر آ جائیں لما وسیو الا اتباعی. مسلم امام احمد فرمایا ان کو میرے پیچھے چلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب جب یہ اگریمنٹ ہو گیا فرما حبیب چھوڑو ان یہودیوں کو نصرانیوں کو، فرما حبیب تجھے واقعی یاد ہے کہ جب ہم نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا، 81-82 یہ آیت آپ نے گھر جا کر غور سے دیکھنا ہے اور پھر پتا چلنا ہے، پھر نعمت کی قدر کرنا ہے. ہم تو بغیر کسی سبب کے اس امت میں پیدا ہو گئے، قدر والے تو حضرت موسیٰ جیسے تھے جو رو کر کہتے تھے یا اللہ اس امت میں پیدا کر، ہم تو ایسے ڈھیلے سست اور بیکار ہیں، رات بھر بھی نہ سنے تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نعمت کی قدر ہی نہیں. لیکن حضرت موسیٰ نبی مستقل ہو کر کہتے ہیں کاش میں نبی محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دار رسالت میں آتا، اس دور میں آتا. اللہ رب العالمین فرماتا محبوب ان کی باتوں سے دل نہ جلائیں، چھوڑیں ان کو، یہ آپ کی شان کو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرمایا محبوب یاد کرو یہ کیا چیز ہے، ان کے نبیوں سے ہم نے ایگریمنٹ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا پھر میرا یہ مصطفیٰ آ جائے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مشن کی مدد کرنا. بات ہو گئی؟ لیکن دیکھیں اللہ کا کلام، جب اللہ کہہ دے کہ میرا محبوب آئے گا بات ختم، لیکن کہتا کیسے؟ ایگریمنٹ لیا پھر یہ کہا بات ختم. فرمایا نہیں کیوں ختم؟ قال اقررتم، او میرے انبیاء مان گئے میری بات، اقرار کر رہے ہو. دیکھو آگے کس طرح اہتمام، جو جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کیسی شان والا ہوگا. اللہ فرما رہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا جو میں نے تم سے وعدہ لیا انبیاء کہ میرا محبوب آئے گا تو تم اپنی امت سمیت اس کے مشن کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، اقررتم اقرار کر لیا تم نے، واخذتم علی ذلکم اسری اور اس بھاری عہد کو تم نے قبول کر لیا. باری عہد میں بھی بڑا مانا ہے، یعنی انتہائی ذمہ داری کی بات ہے. تمہاری امت تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی تو تم ان کو کہنا کہ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، ان کے قدموں کی طرف دیکھو. فرما واخذتم علی ذلکم اسری، تم نے اس عہد پر اے نبیوں کی روحوں اقرار کر لیا. قالو، سارے نبیوں کی روحوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، بات ختم ہو گئی. اللہ کہتا نہیں، آگے فرماتا ہے قالا فاشہدو، چلو ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ قرآن ہے. فرما فاشہدو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، بات ختم ہوئی. فرما نہیں، وہ انا معاکم من الشاہدین، اور میں تمہارے اگریمنٹ پر خود بھی گواہ بنوں گا. فرما فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو اس کے بعد اگر میرے محبوب کی شانوں کو جھٹلا دے اور انکار کر دے اور منہ پھیر لے تو وہ یقیناً کفار میں سے ہے. فساق کا معنی یہاں پر صحابہ نے کفار کے کیا ہے. وہ دین کا اعلان کرنے کے باوجود اسلام سے نکلا ہوا ہے تو کچھ پتا چلا، تبھی تو میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا اور اعلی، یہ اسی کا ترجمہ ہے، سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا. یہ جملہ ہم نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہیں گے کہ تقریر ہمیں بڑی یہ کر دی اور وہ کر دی اور جناب جو ہے وہ تقریر ایسی کر لی اور ہم بہت دیر بیٹھے، نہ، نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے کہیں. جب رب نے سب سے اولا اور اعلی کا عہد انبیاء سے لیا، اس آیت کا معنی یہی ہے نا کہ سب سے اعلی مصطفیٰ ہے، سب سے اعلی مصطفیٰ ہے، تو جب انبیاء سے یہ عہد لیا تو آج آئے ہم بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں مولا جس بات پر تو شاہد ہے، تو نے انبیاء کا اقرار کیا، اقرار لیا اور ان کے عہد پر اقرار لایا، اے حبیب، اے اللہ، ہم تیری رضا کے لیے اور تجھے اپنے ایمانوں کا گواہ بناتے ہوئے ہم صمیم قلب سے اپنی آخرت، اپنی قبر اور تیرے حضور حاضری کو ذہن اور نیت میں رکھ کر کہتے ہیں سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. اللہ رب العالمین اس فکر کو تسلسل رکھے، ہمارے لیے مسلسل رکھے، اسے ہماری فصاحت، اپنی انانیت، اپنے دلائل، اپنی بیٹھنا سٹنگ اس تک نہ لائے بلکہ یہ واقعتاً ہم نے اپنے ایمان کے لیے بولا ہے، سچ بولا ہے، سب سے بڑا سچ بولا ہے. اسی پر ہمیں ایمان کامل ریاکاری سے محفوظ رکھے، دکھاوے سے محفوظ رکھے. یہ بات میں نے کیا کی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہتا تب بھی ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہمارا نبی، تب بھی ہم کہتے ہمارا نبی. بات کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ کراچی کا ہمارا ایک بہت بڑا نام، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ملاقات میری حضرت سے نہیں رہی لیکن بڑے سچی شاعر تھے، بڑی خوبصورت کیفیت انہوں نے بیان کی. حضرت خالد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مبارک شعر جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے زندگی کا سرنامہ بن جائے. کالج یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیاں، مدرسوں کے بچے اور بچیاں، جو اسلام کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ سر اٹھا کر کہیں بس ان آیاتوں کو سننے کے بعد، شان مصطفیٰ کے علو اور بلندیوں کو سننے کے بعد کہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بولیے نا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. او بھائی دنیا سن لو، دنیا کی ہرس سن لے، لالچ سن لے، دنیا کا پروٹوکول سن لے، دنیا کے تمام سلاطین سن لے، جیسے میرے آقا ایسا نہیں، جیسے میرے آقا ایسا، جیسے میرے آقا. وہ آخر دعوانا